یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 12 دسمبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ پاکستان میں 2 صحافیوں پر پشتون تحفظ موومنٹ کے احتجاج کو کور کرنے پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ کیا کسی بھی احتجاج کی کوریج غیر قانونی ہو سکتی ہے؟ قانونی ماہر بولی،
دیکھیں، کسی بھی ایسی چیز کا پارٹ بننا جو اینٹی سٹیٹ ہو، بے شک آپ وہاں پہ کوریج کے لیے گئے ہیں یا شرکت کے لیے گئے ہیں، آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں۔
برطانوی حکمران جماعت کا اپنی ہی جماعت کی سربراہ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ، کیا ٹیریزا مے کو کمزور کر پائے گا؟ برطانوی وزیر اعظم بولی،
I will contest that vote with everything I've got. I have been a member of the Conservative Party for over 40 years.
یہ اور دیگر موضوعات پر گفتگو ہوگی، لیکن پہلے خاص خاص خبریں نازیہ گلزار کی زبانی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی طرف سے 2 سینئر قبائلی صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قبائلی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک احتجاج کی کوریج کی تھی۔ ایف آئی آر میں نامزد سینئر صحافی سیلاب محسود نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ الزامات بے معنی ہیں، وہ اس ایف آئی آر کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مذہبی آزادی کے خلاف ورزی کے مرتکب ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومتوں نے اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو ملک کے قانون اور آئین کے وضع کردہ حقوق کے مطابق تحفظ فراہم کرنے کو فوقیت دی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی جانب سے شرائط کے انتظار سے پہلے ہی ملکی کرنسی کی قدر میں کمی، شرائع سود اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے جیسے اقدامات اس لیے کیے ہیں کیونکہ یہ ضروری لگ رہے تھے۔
اقتصادی اور مانیٹرنگ پالیسی اصلاحات صحیح سمت میں جا رہے ہیں، جس کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت نہیں کہ آئی ایم ایف اس کے بارے میں ہمیں ہدایات دے، بلکہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق وزارت داخلہ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر کی بڑی چینی کمپنی ہواوے کی خاتون چیف فائنینشل افسر مینگ وان یو کو ایک کینیڈین عدالت نے $75,00,000 کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تدریس کو لازمی خدمات کے زمرے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم ٹیریزا مے کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ یہ دونوں موضوعات آج کے سیربین میں شامل ہیں، جن پر گفتگو ہوگی، لیکن پہلے سب سے اہم موضوع۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے 2 سینئر قبائلی صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قبائلی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک احتجاج کی کوریج کی تھی۔ کیا یہ کوئی غیر قانونی کام ہے جس کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا؟ اس پر قانونی رائے لیں گے، لیکن پہلے معاملے کی تفصیل سنتے ہیں رفعت اللہ اور رگزئی کی زبانی۔
ڈیرہ اسماعیل خان کی تانہ سٹی میں درج ایف آئی آر میں سینئر قبائلی صحافیوں سیلاب محسود اور ظفر وزیر کو بحیثیت ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ صحافیوں نے پی ٹی ایم کے احتجاج میں شرکت کی تھی، جس میں پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے تھے، لیکن ایف آئی آر میں نامزد قبائلی صحافی سیلاب محسود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولیس کی طرف سے لگائے جانے والے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا،
8 دسمبر کو اور ڈیر اسماعیل خان اک نواز پارک میں پی ٹی ایم کا احتجاجی جرگا مارچ اور پھر تقاریر تھی. صرف ادھر رپورٹنگ کی ہے اپنی ادارے کے لیے مشال ریڈی کے لیے ان کی, پھر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. یہ اجتماعی جو الزامات لگائے گئے ہیں, میں نے اگر اور ظفر نے اگر اسی قسم کا کوئی نعرہ لگایا ہے, یہ الزام ہم پر بھی لگایا گیا ہے تو ہمیں پھانسی دے, ورنہ میں اور ظفر اس وقت اس ایف آئی آر کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ضمانت کریں گے.
ایف آئی آر میں صحافیوں سمیت تقریباً 20 کے قریب افراد کو نامزد کیا گیا ہے, جس میں جنوبی وزیرستان سے منتخب رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور پی ٹی ایم کے دیگر رہنما شامل ہیں. ادھر کچھ عرصہ سے پاکستانی ذرائع ابلاغ پر پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں سمیت ہر قسم کی کوریج کرنے پر غیر اعلانیہ طور پر پابندی عائد ہے. سوال یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی میڈیا کوریج پر غیر اعلانیہ پابندی کیوں ہے؟ اس ضمن میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے کہا,
ریاستی پالیسی جو ہے اس میں بڑی ایک کنٹراڈکشن ہے, بڑا تضاد ہے. آپ پی ٹی ایم کے ساتھ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے نقطہ نظر پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن انہیں پاکستان کے آئین کے مطابق جلسہ کرنے کا, جلوس نکالنے کا حق حاصل ہے, اور ہر صحافی کو بھی آئین قانون کے مطابق ان کے جلسے کو کور کرنے کا حق حاصل ہے.
ادھر اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں امریکی میڈیا ادارے وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً 5 دنوں سے ان کا ویب سائٹ بند ہے. رفت اللہ رکزئی, بی بی سی پشاور.
رپورٹ تو آپ نے سنی, اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی احتجاج کی میڈیا کوریج کرنا پاکستان میں غیر قانونی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احتجاج کا آئینی حق تو آئین پاکستان ہر شہری کو دیتا ہے. یہی سوال میں نے معروف وکیل ہما جمیل بابر سے کیا.
جی بالکل, آرٹیکل 19 جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ یہ حق بالکل ہر شہری کو دیتا ہے. لیکن اگر ہم اسی آرٹیکل کو غور سے پڑھیں تو اس میں تھرڈ یا فورتھ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز مینشنڈ ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دا لا ان دا انٹرسٹ آف گولڈ آف دا اسلام اور انٹیگریٹی سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان. تو اگر ہم صرف اس سینٹینس کو دیکھیں اس آرٹیکل میں تو یہ بہت ساری چیزیں کور کر سکتا ہے. اس میں اسپیشل لا بھی آ سکتا ہے, اس میں جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے جو ابھی جس پہ عمل درآمد کر کے ٹیررزم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی آ رہا ہے. تو یہ جو حق ہے یہ تو نہیں چھینا گیا لیکن اس کے بھی لیمیٹیشنز ہیں.
اچھا, یہ تو ہو گئی بات ایک آئین کی, لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کو غیر قانونی تنظیم یا دہشت گرد تنظیم بھی قرار نہیں دیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان کے احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کیا موو ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, ان کو بے شک ایز این آرگنائزیشن تو ان کو ابھی تک میرے خیال میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا, ان کو ایسا اسٹیٹس ہی نہیں دیا گیا, ان کو ایک کراؤڈ آف پیپل کہا گیا ہے. تو اگر اس طرح سے اگر کوئی بین کیا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی ایس سی اسٹیٹ کی طرف سے, تو وہ اگر کوئی ایسی چیز جو اسٹیٹ کی انٹیگریٹی یا پاکستان کی سیکیورٹی کی طرف آواز اٹھاتی ہے تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی کوریج کو جو ہے وہ بین کیا گیا ہو یا کوئی اسپیشل آرڈر آیا ہو.
اچھا, مقدمے میں یہ الزام لگایا کہ ان صحافیوں نے اس احتجاج میں شرکت کی تھی جس میں ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے, جبکہ صحافیوں نے کہا کہ وہ تو صرف کوریج کر رہے تھے. تو کیا کسی احتجاج میں شرکت کرنا بھی جرم ہے؟
جی بالکل, دیکھیں کسی بھی ایسی چیز کا پارٹ بننا جو اینٹی سٹیٹ ہو, بے شک آپ وہاں پہ کوریج کے لیے گئے ہیں یا شرکت کے لیے گئے ہیں, آپ اسے کنیکٹڈ ہیں.
لیکن ہما, آپ کی اس بات سے میں کیا یہ مطلب لوں کہ اسٹیٹ کسی بھی احتجاج کو یہ کہہ کر کہ اس میں اینٹی ریاست کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ کوئی کام ہوا ہے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے؟
دیکھیں, جیسے میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر کوئی ایسا مواد ہے یا اگر کوئی ایسے نعرے بازی ہو رہی ہے کسی بھی احتجاج میں جو کہ اینٹی پاکستان ہے یا جو پاکستان مخالفت کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو اس میں اوبویسلی وہ غداری میں آتا ہے, وہ ایک اشتعال انگیزی میں آتا ہے, تو اس میں آپ پی پی سی, اے ٹی اے, یہ سارے لاز انوالو ہوتے ہیں.
اچھا, قانونی راستہ اب کیا ہے ان صحافیوں جس سے ان کو ریلیف مل سکے آپ کے خیال میں؟
جی اوبویسلی, جس طرح کے ایک پیور جو ہے کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اسی وہی ان کے پاس راستہ ہے. یہ جائیں گے دا کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, یہ اپنی بیل پیٹیشنز فائل کر سکتے ہیں. اگر یہ انویسٹیگیشن سے جو ہے وہ اس کے افیکٹ ہی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو یہ اپنی انویسٹیگیشن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں.
یہ تھیں وکیل ہما جمیل بابر، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے احتجاج کے بعد قائم ہونے والے مقدمات کا قانونی جائزہ لے رہی تھیں۔ اور اب ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا، وہاں سے بھی احتجاج پر پابندی سے متعلق ہی خبریں آ رہی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے محکمہ تعلیم کو لازمی سروس قرار دینے کے قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کی باقاعدہ منظوری کے بعد محکمہ تعلیم کے ملازمین ہڑتال نہیں کر سکیں گے۔ اساتذہ کی تنظیموں نے اس اقدام کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
بلوچستان کی کابینہ کے اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے، ان میں سے ایک محکمہ تعلیم کو لازمی سروس قرار دینے کے قانون کے مسودے کی منظوری ہے۔ بلوچستان کے سیکرٹری تعلیم طیب لیڈی کا کہنا ہے کہ ایک قدم طلباء کے مفاد میں اٹھایا گیا ہے۔
تو یہ ایکٹ ہم نے ایک لایا ہے اس لیے کہ فیوچر میں کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ یہ اسکول کو، فیسلٹی کو بند کرے یا ایجوکیشن کے دفتروں میں احتجاج کرے، کیونکہ اس چیز کو ہم افورڈ نہیں کر رہے ہیں۔
سیکرٹری تعلیم کا کہنا تھا کہ اس قانون کے تحت ہڑتال کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ بلوچستان کی اساتذہ تنظیموں نے اس اقدام کو مسترد کیا ہے۔ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن آئینی کے صدر مجیب غرشین نے اس فیصلے کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔
گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، قبول نہیں کریں گے۔
کابینہ نے بلوچستان پرائمری ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کی بھی منظوری دی ہے۔ اس پروگرام کے تحت 1800 غیر فعال پرائمری اسکولوں کو فعال کیا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آئیے اب ذرا رخ کریں سوشل میڈیا کا، جہاں چند دلچسپ موضوعات پر بحث چھڑی ہوئی ہے، جن میں سے ایک بڑا بیان بڑا دلچسپ ہے، یعنی وہ ہے شراب کے بارے میں، کہ جسے پینی ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی پی لیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی طاہر عمران میاں سے پوچھا کہ اتنی عام سی بات ہے، لیکن اب اس بیان پر سوشل میڈیا میں کیوں بحث چھڑی ہوئی ہے؟
دیکھیں، انفارمیشن منسٹر بہت سارے بیانات دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن رات کو ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے کچھ بہکی سی بات کر دی۔
صحیح،
اب میں مزید وضاحت کروں یا
نہیں؟ وہ ایک خاص مشروب کے بارے میں تھی جو ان کے خیال میں جس کو بھی پینا ہوگا کہیں سے بھی پی لے گا۔ اب آپ یہ بتائیں بات کیا چل رہی ہے اس پہ۔
اصل میں ایک بل پیش کیا گیا جو کہ سابقہ مسلم لیگ نون اور موجودہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے پیش کیا تھا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اقلیتوں کا نام استعمال کر کے پاکستان میں شراب کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے کلازز تھی۔ وہ بل پاس نہیں ہوا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ شہرت حاصل کرنے کا، سستی شہرت حاصل کرنے کا، پی آر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی سنجیدہ، انہوں نے کہا جس نے پینی ہے اس کو آسانی سے مل جاتی۔ تو یہ بات ہوتی رہی، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید ہو ہی رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات درست کی ہے۔ اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر شراب بآسانی دستیاب ہے، اس کو اس طرح کے قوانین سے نہیں روکا جا سکتا۔
صحیح ہے، چلیں ایک اور ٹاپک ہے، وہ ہے زلفی بخاری۔ یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، یہ کیا معاملہ ہے؟
زلفی بخاری کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے،
تو فرق جہاں کیا پڑتا ہے جب ان کا نام ای سی ایل میں تھا، جب بھی وہ عمرہ کرائے؟
لیکن اگر آپ اس کو کل کے واقعات کے کنٹیکس میں دیکھیں تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، جن میں نون لیگ کے رہنما ہیں، کہ حمزہ شہباز جس پہ کیس نہیں ہے، نام ہے صرف، ان کو آپ روک رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے، ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، پیشیاں بھگت رہے ہیں نیب کی، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
شاید اس لیے ہٹا دیا ہو، وہی جو بات میں نے کی کہ جب یہ ان کا نام ای سی ایل میں تھا، جب بھی یہ
دیکھیں
چلے ہی جاتے
نام
تھے،
ہونا
یا دو تاکہ بدنامی نہ ہو،
نام ہونا یا نہ ہونا، جہاز اس وقت اڑا نہیں جب تک نام نکلا نہیں تھا، تو کیا باتیں کر رہے ہیں۔
اچھا، وہ کوئی ایک نیشنل اینتھم،
میں نے کہا تھا کہ میں نے وہ ضرور شیئر کرنی ہے، تو وہ نیشنل اینتھم پاکستان کا، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں ایک گروپ ہے نوجوانوں کا، لڑکوں کا، جو دف اور دوسرا یعنی کلاپنگ کر کے پاکستان کا قومی ترانہ گا رہے ہیں۔
پاکستانی ہیں یہ نوجوان؟
کہا جا رہا ہے کہ یہ کشمیری ہیں، لیکن ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں دیکھی، لیکن اس سے کیا فرق
تو کیا بڑا سریلا ہے، وجہ کیا ہے؟
یعنی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ خود ہی سن لیں۔
ہمارے ساتھی طاہر عمران میاں آج سوشل میڈیا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی سہربین کا نصف آیا ہے۔ یہاں کھیلوں کی خبریں سنیے، اور اس کے بعد سہربین کے دیگر موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی۔
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں
بات کر رہا ہوں پاکستان بلوچستان سے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا.
عوام کو سمجھا دو جو ان کے.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستانی کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کی قیادت میں آج رات جنوبی افریقہ روانہ ہو رہی ہے, جہاں وہ 3 ٹیسٹ میچز, 5 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل کھیلے گی. ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے پہلے کوارٹر فائنل میں آج انگلینڈ نے اولمپک چیمپئن ارجنٹائن کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. ارجنٹائن عالمی رینکنگ میں اس وقت دوسرے نمبر پر ہے, جبکہ انگلینڈ کی عالمی رینکنگ 7ویں ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم نے انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس عالمی کپ کا اختتام 12ویں نمبر پر کیا ہے.
Little ball in, Salah is able to hold off Mario Rui, then takes it on and drives it in from the angle. Salah walks away.
چیمپئنز لیگ فٹ بال میں لیورپول نے نیپولی کو 1 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. فیصلہ کن گول محمد صلاح نے کیا. یہ ان کا چیمپئنز لیگ کے مقابلوں میں 9واں گول تھا. ٹاٹنم نے بارسلونا کے خلاف میچ آخری لمحات میں 1-1 گول سے برابر کر کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. پیرس سین ژرمان نے ریڈ اسٹار بلگراد کے خلاف 4-1 سے کامیابی حاصل کی. آج مینچسٹر سٹی کا مقابلہ ہافنہائم سے ہو رہا ہے. مینچسٹر یونائٹڈ کی ٹیم ویلنسیا کا سامنا کرے گی, جبکہ ریال میڈرڈ کی ٹیم CSKA ماسکو کے مدے مقابل ہوگی. انگلینڈ کے سابق فٹ بالر وین رونی نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی کرسمس کی تقریب میں شرکت کی اور صدر ٹرمپ کے بیٹے سے ملاقات کی. یاد رہے کہ رونی امریکی فٹ بال لیگ میں واشنگٹن کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں. 18 دسمبر کو جے پور میں ہونے والی IPL کی نیلامی میں 346 کرکٹرز شامل کیے گئے ہیں, جن میں سے صرف 70 کرکٹرز کو فرنچائز ٹیمیں حاصل کریں گی. برطانوی میڈیا کمپنی اسکائی نے روڈ ریسنگ کی ٹیم کی اسپانسرشپ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹیم اسکائی کے نام سے یہ ٹیم 6 مرتبہ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس جیت چکی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین BBC اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو خبر شہ سرخی میں ہے وہ ہے پاکستانی وزیر خزانہ اسد عمر کا انٹرویو, جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط سے قبل ہی روپے کی قدر میں کمی کر دی تھی. اس کے علاوہ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے بیان پر مبنی خبر بھی خوب پڑھی جا رہی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پہلی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور دوسری کے ساتھ بھی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ پڑھنا چاہیں تو آئیے ہماری ویب سائٹ پر, پتہ ہے bbcurdu.com. ذرا عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے اراکین نے ان کی قیادت کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی درخواست دی ہے, لیکن ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ وہ اپنی قیادت کو چیلنج کیے جانے کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے خدا اکرام کی زبانی.
یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کو اپنی جماعت میں مشکلات کا سامنا ہے. 1922 کمیٹی کے نام سے معروف کنزرویٹو پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن سر گراہم ریڈی کو کنزرویٹو پارٹی کے 48 ارکان پارلیمان سے خط ملے ہیں, جس میں ٹریزا مے کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی درخواست کی گئی ہے. پارٹی کے قوانین کے مطابق اگر 15% اراکین چیئرپرسن سے درخواست کریں تو پارٹی کے سربراہ کے خلاف ووٹنگ کی جا سکتی ہے, لیکن اس ساری صورتحال میں بھی ٹریزا مے پرعزم ہیں.
I will contest that vote with everything I've got. I have been a member of the Conservative Party for over 40 years.
میں اس ووٹنگ کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. میں گزشتہ 40 برسوں سے کنزرویٹو پارٹی کی ممبر ہوں, ایک ایکٹیوسٹ, کاؤنسلر, ایم پی, شیڈو منسٹر, ہوم سیکرٹری اور بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دے چکی ہوں. میں اس جماعت کی لیڈر اس لیے ہوں کیونکہ میں کنزرویٹو پارٹی کے بہتر مستقبل کے ویژن کو سمجھتی ہوں.
برطانوی وزیر اعظم ٹیریزا مے کا مزید کہنا تھا کہ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کو اس وقت تبدیل کرنا برطانیہ کے مستقبل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب ان کی جماعت کے ارکان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس صورتحال میں لیڈرشپ میں تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عدم اعتماد کے ووٹ کی درخواست دینے والے سابق کابینہ کے وزیر اوون پیٹرسن نے ٹیریزا مے کی پوزیشن پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے اسے سب کے لیے ایک مشکل وقت قرار دیا ہے۔
میرے لیے یہ خط لکھنا قطعاً آسان نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اب ہمیں اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے وہ صحیح انتخاب نہیں ہے۔
ٹیریزا مے کی قیادت کو آج جس طرح کے چیلنج کا سامنا ہے، ایسا ہی چیلنج 28 سال قبل سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو بھی تھا، جس کے نتیجے میں جان میجر کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ اور پھر وزیر اعظم بنے تھے۔ اب اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے ٹیریزا مے کو واضح اکثریت سے اس ووٹنگ میں اپنے حق میں نتیجہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس ووٹنگ میں کامیاب ہو گئیں تو اگلے ایک سال تک ان کی قیادت کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے مقابلہ ہوگا اور ٹیریزا مے اس میں شرکت کرنے کی اہل نہیں ہوں گی۔
برطانیہ کی سیاسی صورتحال آپ نے ہدا اکرام سے سنی، اور اب رخ کرتے ہیں فرانس کا، جہاں گزشتہ روز پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں پیش آیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور زخمی ہوا، لیکن پھر بھی وہ فرار ہو گیا۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں، جو پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
زخمی حملہ آور کی تلاش میں کئی سو پولیس اہلکار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ حملہ آور کی شناخت جیرف جیکٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ فرانسیسی انسداد دہشت گردی پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال فائرنگ کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ کرسٹوف کاسٹانیئر نے کرسمس بازار میں حملے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی لیول بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حملہ آور کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا،
حملہ آور کو حراست میں لینے کے لیے اس کی تلاش جاری ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق فرانس اور جرمنی میں مختلف جرائم کر چکا ہے، جن کی سزا بھی اس نے کاٹی ہے۔ تقریباً 350 پولیس اہلکار اس کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرم ہیں۔
منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں ایمبولینسز کو دیکھا جا سکتا ہے جو زخمیوں کو لے کر پولیس کے احصار میں ہسپتال جا رہی ہیں۔ ڈورس مینو اس مقام کے قریب موجود تھی جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا،
میں نے فوج کو دیکھا، 8 سے 12 فوجی اہلکار اپنی بندوقوں کے ساتھ میری طرف آ رہے تھے اور ان کے ارد گرد موجود افراد مختلف سمت میں بھاگ رہے تھے۔
ایک اور عینی شاہدین نے واقعے کے وقت کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا،
پہلے میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی اور مجھے لگا کہ کہیں آتش بازی ہو رہی ہے یا پھر کوئی دکان پر حملہ کر رہا ہے۔ میں نے بہت سے خوفزدہ اور روتے ہوئے بچوں کو بھاگتے دیکھا۔
مشرقی شہر اسٹراسبرگ فرانس اور جرمنی کے سرحد پر واقع ہے، جبکہ مشہور کرسمس بازار کو حملے کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس کے مطابق 29 سالہ حملہ آور اسٹراسبرگ میں ہی پیدا ہوا اور سیکیورٹی سروسز اسے ممکنہ شدت پسند حملہ آور کے طور پر پہلے سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پولیس نے منگل کو ایک ممکنہ بینک ڈکیتی کے سلسلے میں اس کے گھر کی تلاشی لی تو اس کے گھر سے کئی دستی بم ملے۔ قریبی واقعے یورپی پارلیمنٹ کو اس واقعے کے بعد بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے صدر کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ 2015 کے آغاز سے اب تک فرانس میں دہشت گرد حملوں میں 230 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
فرانس میں فائرنگ کے بعد سے لے کر اب تک کی صورتحال پیش کر رہی تھیں نازش فیض۔ ڈیٹا پروٹیکشن، پرائیویسی اور سائبر سیکیورٹی، ان ساری چیزوں کے نام آج کل بڑے سننے میں آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر بینکوں کا ڈیٹا چوری ہونے اور ہزاروں صارفین کے متاثر ہونے کی خبر سامنے آئی تھی۔ کتنے بینک متاثر ہوئے اور کیسے، اس حوالے سے حکومتی سطح پر زیادہ معلومات سامنے نہیں آئیں۔ ایک پاکستانی ایتھیکل ہیکر شامیر عامر کے مطابق اس کی ایک صورت پیمنٹ گیٹ وے پر حملہ ہو سکتی ہے۔ نامہ نگار عمر دراز نے ایک انٹرویو میں انہیں پوچھا کہ ایسی ہیکنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔
لاہور سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ شاہمیر عامر ایک ایتھیکل ہیکر ہیں، یعنی وہ نہ تو پوشیدہ ہیں اور نہ ہی ہیکنگ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک امریکی کمپنی جو ہر سال دنیا بھر کے 10 بہترین اخلاقی ہیکروں کی فہرست جاری کرتی ہے، اس کی جانب سے شاہمیر کو تیسرے نمبر پر شمار کیا جا چکا ہے۔ بینک صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کے حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے شاہمیر عامر کا کہنا تھا کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شاہمیر نے بتایا کہ رقوم کی کارڈ کے ذریعے ادائیگی یا منتقلی کے لیے بینکوں کے درمیان گیٹ وے استعمال ہوتے ہیں۔ उनका कहना था कि ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी एक पर हमला किया गया हो जहां से बैंकों का मवाद चोरी हुआ हो।
तमाम जो बैंक्स हैं वो इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफर के लिए पेमेंट गेटवेज यूज करते हैं जो सारे बैंक्स से इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इनमें से कोई एक पेमेंट गेटवे की कोई वल्नरेबिलिटी हो जो हैकर्स ने एक्सप्लॉइट की हो और जिसकी वजह से उन्हें वो डाटा एक्वायर किया हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो एक मैस अटैक किया गया हो मुख्तलिफ बैंक्स के ऊपर और जिन जिन बैंक्स को वल्नरेबल फाइंड किया गया हो उन सब से इंडिविजुअली डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया हो।
उनका कहना था कि हैकिंग से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक हैकर आपको कैसे निशाना बना सकता है। उसे एक वायरस ज़दा फाइल भेजी जाती है, अगर वो इस फाइल पर क्लिक कर दे तो हैकर इस वायरस की मदद से उसकी तमाम तर मतलूबा मालूमात हासिल कर लेता है। शामीर का कहना था कि इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप बगैर तस्दीक किए किसी भी लिंक को क्लिक मत करें। हैकिंग का एक और तरीका सारिफ के मोबाइल फोन में घुसना है। शामीर का कहना है कि हैकर का काम सारिफ से सिर्फ लिंक पर क्लिक करवाना या ऐप डाउनलोड करवाना होता है।
ये बेसिकली मुझे एक APK फाइल एंड्रॉइड की जनरेट करके दे देता है जो मैं किसी भी ऐप के साथ बाइंड करके भेज सकता हूँ। स्नैपचैट की ऐप हो, फेसबुक की ऐप हो, व्हाट्सएप हो, मैं बाइंड करके भेजूंगा। यूजर इंस्टॉल करेगा, इट वुड फील कि वो एक लेजिटिमेट ऐप इंस्टॉल करे, लेकिन बैक एंड पे मेरी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही होगी। मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद मैं उसकी फाइल्स देख सकता हूँ, SMS देख सकता हूँ, कॉल्स, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट।
शामीर आमिर की कंपनी इदारों या अफराद को साइबर सिक्योरिटी फराहम करती है। वो अब तक 400 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी इदारों और कंपनियों के लिए बग बाउंटी हंटिंग कर चुके हैं। बग बाउंटी हंटिंग कंपनियां अज खुद करवाती हैं, यानी ये कंपनियां अपना दिफाई निजाम मजबूत बनाती हैं और फिर एथिकल हैकरों को दावत देती हैं कि वो इसमें बग या खामी तलाश करें। जो हैकर खामी तलाश करके उनके दिफाई निजाम को अबूर करने में कामयाब हो जाए उसे इनाम दिया जाता है। उमर दराज, BBC न्यूज, लाहौर।
एथिकल हैकिंग के मौजू पर ही हमने अपने सामईन की राय भी मालूम की है, आइए सुनते हैं।
शॉपिंग करते वक्त या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप बनाएं तो उस वक्त अपना कार्ड सेव ना करें उस साइट पर। मैं तो यही करती हूँ कि कार्ड सेव नहीं करती अपना उस साइट पर जहाँ से भी शॉपिंग की हो। इसके अलावा हैकिंग भी हो चुकी है मेरे साथ। मेरा यूट्यूब किसी ने नाम चेंज कर दिया था और एक बार मुझे पता भी नहीं चला और मेरा हॉटमेल का पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरा काम भी सारा लॉस हो गया उसमें।
जी, ऑनलाइन फाइनेंशियल और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें अत्यधिक अपना कोड किसी और को बताना ही नहीं चाहिए और अपना खुफिया कोड मानने के तौर पर सेव किया जाए। ये कभी कभी फ्रॉड नहीं होगा और आपकी अकाउंट जो है सेव रहेंगे।
फाइनेंशियल हैकिंग को रोक स्टॉप करने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने चाहिए, जिस तरह PTA ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वेबसाइट्स को ब्लॉक किया और वहाँ पे वेबसाइट्स के साथ साथ नंबर्स को ब्लॉक किया, तो इस तरह का ही कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को ब्लॉक किया जाए।
आज के सैरबीन का अख्तिताम हम अपने सामईन की आवाज़ों और उनकी राय पर ही करते हैं। आज प्रोग्राम की एडिटर थी नादिया सुलेमान, प्रोड्यूसर नाजिश फैज़ और स्टूडियो मैनेजर थे आमिर सिद्दीक। अब्दुल्ला फारूकी समेत पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा सुनिए नाजिया गुलजार की ज़बानी।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में 2 सीनियर कबायली सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कबायली नौजवानों की तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक एहतजाज की कवरेज की थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि हमें ज़रूरत नहीं कि IMF इक़्तसादी पॉलिसियों के बारे में हमें हिदायत दे, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे ख्याल में हमें करने की ज़रूरत है। एहतसाब अदालत ने आशियाना और पैरागॉन सिटी स्कैंडल में गिरफ्तार साद रफीक और सलमान रफीक को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी चीनी कंपनी हुआवे की खातून चीफ फाइनेंशियल अफसर मिंग वॉन यू को एक कैनेडियन अदालत ने $75 लाख के इवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शुमाली और जनूबी कोरिया के फौजी गुज़िश्ता 70 सालों में पहली बार पुरअमन तौर पर एक दूसरे के इलाकों में दाखिल हुए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।